بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتبہ غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 190 شروع کرنے جا رہے ہیں. ایک نیا موضوع, ایک نیا اعتراض لے کر حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم سب آج جس اعتراض پر ہم گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, علماء کی جانب سے غامدی صاحب کے افکار و نظریات پہ پیش کیا جاتا ہے اور بڑے شور و زور کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ غامدی صاحب نے اسلام کا ریاست اور سیاست دونوں سے رشتہ منقطع کر دیا گیا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ دین کو غامدی صاحب نے فرد تک محدود کر دیا. اسی طریقے سے دین کا بڑا حصہ جو سیاست اور ریاست سے متعلق تھا اسے عملاً معطل کر دیا گیا ہے. اسلام کو محض چند احکامات اور عبادات کا دین غامدی صاحب نے بنا دیا, اور غامدی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ دین کا تعلق اصلاً فرد سے ہے, تو وہ یہی نقطہ نظر پیش کر رہے ہوتے ہیں. غامدی صاحب, یہ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. ہماری اس سیریز کے اندر کوشش یہ ہے کہ ٹھنڈے دل و دماغ سے رک کر قدم بہ قدم غامدی صاحب کا پورا نقطہ نظر سمجھا جائے. کہا جاتا ہے کہ دین تو ایک طرف اقامت دین کی بات کرتا ہے, نفاذ شریعت کی بات کرتا ہے, اس کے برخلاف غامدی صاحب جو دینی تصورات پیش کرتے ہیں اس میں دین کا نفاذ یا نظم اجتماعی میں دین کا کوئی تعلق سامنے نہیں آتا. سب سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں آپ کا نقطہ نظر, مثبت استدلال کہتے کیا ہیں آپ اسلام کا سیاست اور ریاست کے حوالے سے, کیا نقطہ نظر؟
اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت دین کی صورت میں ملی ہے, میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اس کے دو بڑے حصے ہیں. ایک کو قرآن اپنی اصطلاح میں الحکمہ کہتا ہے اور دوسرے الکتاب. الحکمہ میں دو چیزیں شامل ہیں, ایمانیات اور اخلاقیات. اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات سے متعلق جو ہدایات دی ہیں وہ بھی نہایت تفصیل کے ساتھ میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کر دی, اور ایمانیات میں بھی جو پانچ چیزیں زیر بحث آتی ہیں ان پر اپنا نقطہ نظر وضاحت کے ساتھ لکھ دیا ہے. دوسرا حصہ الکتاب یا شریعت ہے, سادہ لفظوں میں آپ اس کو قانون کہہ سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قانون اپنی ہدایت کی حیثیت سے دیا ہے جس کو اصطلاح میں شریعت بھی کہا جاتا ہے, اور میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے الکتاب کی اصطلاح بھی قرآن نے اختیار فرمائی ہے. ان دونوں حصوں میں ریاست سے جو چیز متعلق ہو سکتی ہے وہ ظاہر ہے کہ اوامر و نواہی ہیں. دین کا ایک بڑا حصہ اخلاقیات میں بھی اوامر و نواہی کی صورت پہ صادر ہوا ہے, اور پھر یہی اوامر و نواہی ہیں جو باقاعدہ ضابطے اور قانون کی صورت اختیار کر کے شریعت کے عنوان سے بھی بیان کیے جاتے ہیں. ان اوامر و نواہی کو اگر آپ اپنے سامنے رکھ لیں تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا ایک بڑا حصہ فرد ہی کو مخاطب کرتا ہے, فرد ہی سے متعلق ہدایات دیتا ہے, اور فرد اپنی اسی حیثیت میں اپنے پروردگار کے سامنے جواب دے دی ہوتا ہے. یعنی میں ایک فرد ہوں, دین نے مجھے مخاطب کیا ہے, مجھے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ و شعور دیا ہے, میں اس ارادہ و شعور کو استعمال کر کے یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ مجھے یہ دین اختیار کرنا ہے. پھر میرے پروردگار کی طرف سے مجھے بتایا جاتا ہے کہ اس میں یہ ماننے کی چیزیں ہیں, یہ اختیار کرنے کی چیزیں ہیں, یہ ترک کر دینے کی چیزیں ہیں. میں ان پر عمل پیرا ہو جاتا ہوں. اس کے لیے میں اپنے پروردگار کے سامنے دنیا میں بھی جواب دہ ہوں, آخرت میں بھی جواب دہ ہوں گا, اور میری تقدیر کا فیصلہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اسی رعایت سے کیا جائے گا. یہ اوامر و نواہی اگر آپ ان کی پوری فہرست سامنے رکھیں تو جیسے کہ میں نے عرض کیا بہت بڑی تعداد میں فردی سے متعلق ہے, لیکن ان کا ایک حصہ ایسا ہے جس کا تعلق مسلمانوں کی جماعت سے ہے. یعنی وہاں فرد بحثیت فرد نہیں بلکہ مسلمانوں کی جماعت بحثیت جماعت مخاطب ہوئی ہے. وہاں خطاب بھی مسلمانوں سے ان کی جماعتی حیثیت میں کیا گیا ہے.
ٹھیک,
مسلمانوں کی جماعتی حیثیت ہے جس کو آپ معاشرے سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. یہ مسلمان معاشرہ ہے, اور جب کوئی معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے تو اس کی ناگزیر ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک نظم اجتماعی قائم کیا جائے. اسی کو ریاست کہا جاتا ہے. یہاں سیاست اور ریاست یہ سب چیزیں موضوع بحث بن جاتی ہیں. اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ دین کے احکام میں اگر 80-90% احکام وہ ہیں جن کا تعلق فرد سے ہے, جہاں مخاطب فرد بحثیت فرد ہے اور جہاں وہ جواب دہ بھی اپنے پروردگار کے سامنے ہے، اس میں جماعت یا معاشرہ دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اسی اسلوب پر ظاہر ہے کہ جو 8-10% احکام ہے ان کا تعلق معاشرے سے ہے، جماعت سے ہے، وہاں فرد بحثیت فرد مخاطب نہیں ہے، افراد بحثیت جماعت مخاطب ہے۔
ٹھیک،
یعنی وہاں بھی مخاطب فردی کو کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی وہ حیثیت مخاطب ہو گئی ہے جس میں وہ جماعت کے ایک جز کے طور پر زندگی بسر کرتا ہے۔ جب فرد بحثیت جماعت زیر بحث آتا ہے، یا جماعت بحثیت جماعت زیر بحث آتی ہے، یا معاشرہ بحثیت معاشرہ زیر بحث آتا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ پھر جب ایک نظم قائم کر دیا جائے تو ہم یہ تعبیر اختیار کرنے میں حق بجانب ہوتے ہیں کہ یہاں دین نے حکومت کو مخاطب کر لیا ہے۔ یعنی جب جماعت کو مخاطب کیا جائے گا تو جماعت اپنا اظہار کرے گی، وہ اپنا اظہار معاشرے میں کرے گی، اور معاشرہ اپنے نظم اجتماعی کے ذریعے سے فیصلے کرے گا۔
ٹھیک،
یہ چیز چونکہ دنیا میں اسی طرح ہو رہی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے ترک و اختیار کی چیز نہیں ہے۔ یعنی وہ لازمی طور پر ایک نظم قائم کرتا ہے، لازمی طور پر ایک ریاست وجود میں لے آتا ہے۔ وہ قبائلی سطح کی ریاست ہے یا دور حاضر کی ریاست ہے، یہ تو تمدن کے تقاضے ہیں، لیکن وہ قبائلی سطح پر بھی وجود میں آئے گی تو ایک نظم، ایک اجتماعی نظم، ایک جماعتی نظم، ایک ریاست، یہ بہرحال کسی نہ کسی درجے میں اپنا تصور پیدا کر لیتی ہے۔ جب یہ پیدا کر لیتی ہے تو معاشرے سے متعلق چیزوں میں ہم مسئولیت کے درجے میں پھر حکومتی کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام نے جو ہدایت ہمیں دی ہے اس کو اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں تو اس کا ایک بڑا حصہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 85-90% حصہ وہ ہے جس میں فرد ہی مخاطب ہے، لیکن ایک چھوٹا حصہ ایسا ضرور ہے اور ایسے احکام بھی اس میں دیے گئے ہیں جن میں جماعت مخاطب ہے اور اس لحاظ سے حکومت مخاطب ہے، یعنی وہ حکومت سے متعلق ہے۔ اور حکومت کیونکہ کسی ریاست ہی میں قائم کی جاتی ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ ریاست سے متعلق ہے۔ اس تمہید میں جو چیزیں میں نے واضح کی ہیں ان کو اب سامنے رکھیے۔ فرد سے متعلق جو عوامر و نواہی ہیں ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔
ٹھیک،
وہ عوامر و نواہی جس میں جماعت کو بحثیت جماعت، معاشرے کو بحثیت معاشرہ، یا سیاست و حکومت کو مخاطب بنایا گیا ہے، وہ کون سے عوامر و نواہی ہیں؟ میں نے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں اسلام اور ریاست کے زیر عنوان ایک مضمون لکھا تھا، اس میں میں نے اپنا موقف 10 نکات کی صورت میں بیان کیا تھا۔ آخر میں میں نے وہ فہرست بھی ترتیب دے دی تھی جس میں ریاست، سیاست، جماعت یا معاشرے سے متعلق دینی ذمہ داریاں یا دینی احکام یا دین کے عوامر و نواہی بیان کیے جائیں، یہ فہرست بھی ترتیب دے دی تھی۔ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے وہ فہرست رکھوں گا، میری کتاب مقامات میں وہ مضمون موجود ہے، اس کو پہلے سنیے، پھر دیکھیے کہ دین میں یا دین کی ہدایت میں وہ کیا احکام ہیں، کیا عوامر و نواہی ہے، ہماری شریعت میں وہ کیا چیزیں ہیں جن کو جماعت سے متعلق کیا گیا ہے، معاشرے سے متعلق کیا گیا ہے، یا دور جدید کی تعبیر اختیار کر لیں تو ریاست و حکومت سے متعلق کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ ان کو سن لیں گے تو میرے موقف کے باقی پہلوؤں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ میں نے لکھا ہے اسلامی شریعت میں 2 طرح کے احکام ہیں، یہ میری کتاب مقامات میں اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ کے زیر عنوان مضمون ہے، میں صفحہ 204 سے پڑھ رہا ہوں۔ اسلامی شریعت میں 2 طرح کے احکام ہیں، ایک جو فرد کو بحثیت فرد دیے گئے ہیں اور دوسرے جو مسلمانوں کے معاشرے کو دیے گئے ہیں۔ یعنی ابتدا ہی میں نے یہاں سے کی ہے کہ پہلے احکام کی فہرست کو سمجھ لے کہ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک جو فرد کو بحثیت فرد دیے گئے ہیں اور دوسرے جو مسلمانوں کے معاشرے کو دیے گئے ہیں۔ پہلی قسم کے احکام کا معاملہ خدا اور بندے کے درمیان ہے، اور وہ اس میں کسی حکومت کے سامنے نہیں بلکہ اپنے پروردگار ہی کے سامنے جواب دے۔ پہلی قسم کے احکام جس میں فرد بحثیت فرد مخاطب ہے، لہذا دنیا کی کوئی حکومت اسے مثال کے طور پر، یہ چند مثالیں ہیں، لہذا دنیا کی کوئی حکومت اسے مثال کے طور پر روزہ رکھنے یا حج و عمرہ کے لیے جانے یا ختنہ کرانے یا مونچھے پست رکھنے، اور وہ اگر عورت ہے تو سینہ ڈھانپنے، زیب و زینت کی نمائش نہ کرنے یا اسکارف اوڑھ کر باہر نکلنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی۔ یعنی یہ دین کے احکام ہیں، دین کی ہدایات ہیں، لیکن ان میں فرد بحثیت فرد مخاطب ہے۔ اس طرح کے معاملات میں تعلیم و تربیت اور تلقین و نصیحت سے آگے اس کے کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کے معاشرے کے، مسلمانوں کی حکومت کے، ان کے نظم اجتماعی کے کوئی اختیارات نہیں ہیں، الا یہ کہ کسی کی حق تلفی یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا اندیشہ ہو۔ قرآن نے پوری صراحت کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ دین کے ایجابی احکام میں سے یہ صرف نماز اور زکوٰۃ ہے جس کا مطالبہ مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی اگر چاہے تو قانون کی طاقت سے کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ اس کے بعد وہ پابند ہے کہ ان کی راہ چھوڑ دے اور کوئی چیز ان پر نافذ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ رہے دوسری قسم کے احکام، یہ پہلی قسم کے احکام ہیں جو فرد کو بحثیت فرد دیے گئے ہیں، ان کا حکم بھی میں نے بیان کر دیا، ان کی نوعیت بھی واضح کر دی۔ رہے دوسری قسم کے احکام تو وہ در حقیقت دیے ہی حکومت کو گئے ہیں، دیے ہی حکومت کو گئے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ وہ جماعت کو دیے گئے ہیں، نتیجے کے طور پر معاشرے کو دیے گئے ہیں، اور اس کے نتیجے کے طور پر حکومت کو دیے گئے ہیں، اس لیے کہ معاشرہ اور جماعت اپنے وجود کا اظہار حکومت کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ رہے دوسری قسم کے احکام تو وہ در حقیقت دیے ہی حکومت کو گئے ہیں، اس لیے کہ اجتماعی معاملات میں وہی معاشرے کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس لیے، یعنی کیوں کہا جائے گا کہ حکومت کو دیے گئے ہیں؟ اس لیے کہ اجتماعی معاملات میں وہی معاشرے کی نمائندگی کرتی ہے۔ علماء ارباب حل و عقد سے، یعنی جو مسلمانوں کے حکمران ہیں، جو ان کی اجتماعی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، ان کی سیاست کا نظم سنبھالے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں اصطلاح میں ان کو ارباب حل و عقد کہا جاتا ہے۔ علماء ارباب حل و عقد سے ان پر عمل کا مطالبہ کریں تو یقیناً حق بجانب ہوں گے۔ یعنی کن چیزوں کا مطالبہ کریں؟ ان عوامر و نواہی کا جو دیے ہی حکومت کو گئے ہیں، دیے ہی معاشرے کو گئے ہیں۔ علماء ارباب حل و عقد سے ان پر عمل کا مطالبہ کریں تو یقیناً حق بجانب ہوں گے، اور اپنے منصب کے لحاظ سے ان کو کرنا بھی چاہیے، مگر یہ شریعت پر عمل کی دعوت ہے، نفاذ شریعت کی تعبیر اس کے لیے بھی موضوع قرار نہیں دی جا سکتی۔
اچھا،
یعنی علماء جب مطالبہ کریں گے تو اصل میں کیا مطالبہ کریں گے؟ نفاذ شریعت کی تعبیر اختیار نہیں کریں گے، حکمرانوں سے دین کے ان احکام پر عمل کا مطالبہ کریں گے جو حکمرانوں ہی کو دیے گئے ہیں۔ یہ دوسری قسم کے احکام درج ذیل ہے، اب وہ احکام سنیے۔ ایک، مسلمان اپنے حکمرانوں کی رعایا نہیں بلکہ برابر کے شہری ہوں گے۔ مسلمان اپنے حکمرانوں کی رعایا نہیں، یعنی یہاں تعلق آقا اور غلام کا نہیں ہے، مسلمان اپنے حکمرانوں کی رعایا نہیں بلکہ برابر کے شہری ہوں گے۔ قانون اور ریاست کی سطح پر ان کے بڑے اور چھوٹے اور شریف اور وزیع کے مابین کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا۔ ان کے جان و مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہوگی، ان کے یعنی مسلمانوں کے، ان کے جان و مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہوگی۔ یہ حرمت جس طرح فرد کے مقابلے میں حاصل ہے، اسی طرح ریاست اور حکومت کے مقابلے میں بھی، جماعت اور معاشرے کے مقابلے میں بھی ان کے جان و مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے، یہاں تک کہ حکومت ان کی رضامندی کے بغیر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس پیور بر عائد نہیں کر سکے گی۔ مال کو حرمت حاصل ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ رقم یا وہ حصہ متعین کر دیا ہے جو حکومت ان سے بالجبر لے سکتی ہے، یہاں تک کہ حکومت ان کی رضامندی کے بغیر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس بھی ان پر عائد نہیں کر سکے گی۔ ان کے شخصی معاملات یعنی نکاح، طلاق، تقسیم وراثت، لین دین اور اس نوعیت کے دوسرے امور میں اگر کوئی نزاع ان کے درمیان پیدا ہو جائے گی، یعنی ایک تو فرد کو حکم دیا جاتا ہے، ایک وہ معاملات ہیں جو دو افراد کے درمیان زیر بحث آ جاتے ہیں، جیسے نکاح ظاہر ہے کہ ایک مرد و عورت کے درمیان ہونا ہے، طلاق کا معاملہ بھی اسی نوعیت کا ہے، اسی پر باقی کو قیاس کر لیجئے۔ اس نوعیت کے دوسرے امور میں اگر کوئی نزاع ان کے درمیان پیدا ہو جائے گی تو اس کا فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق ہوگا۔ یعنی عام حالات میں تو لوگ عمل کریں گے جس چیز کو وہ درست سمجھتے ہیں، لیکن نزاع پیدا ہو جائے تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کا فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق کرے۔ روز و شب کی نمازوں، ماہ رمضان کے روزوں اور حج و عمرہ کے لیے انہیں تمام ضروری سہولتیں فراہم کی جائیں گی، ان پر عدل و انصاف کے ساتھ اور امرہم شورا بینہم کے طریقے پر حکومت کی جائے گی۔ یعنی دو چیزیں، عدل و انصاف کے ساتھ اور امرہم شورا بینہم، یعنی ان کے معاملات لوگوں کی رائے سے انجام پاتے ہیں، ان کا نظام لوگوں کی رائے پر مبنی ہے، وہ باہمی مشاورت سے یہ سب فیصلے کرتے ہیں، ان پر عدل و انصاف کے ساتھ اور امرہم شورا بینہم کے طریقے پر حکومت کی جائے گی۔ ان کے قومی املاک اجتماعی ضرورتوں کے لیے خاص رہیں گے، جیسے زمین اور اس کے خزانے ہیں، انہیں نجی ملکیت میں نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس طرح نشو و نما دی جائے گی کہ جو لوگ معیشت کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں ان کی ضرورتیں بھی ان املاک کی آمدنی سے پوری ہوتی رہیں۔ وہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کی تجہیز و تکفین مسلمانوں کے طریقے پر ہوگی، ان کا جنازہ پڑا جائے گا اور انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں اور ان کے طریقے پر دفن کیا جائے گا۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری، نماز جمعہ اور نماز عیدین کا اہتمام حکومت کرے گا، یعنی باقی پانچ نمازیں لوگ اپنے طور پر پڑھ سکتے، اس کے لیے کوئی محلے کی مسجد بھی بنا سکتے، اس کا نظم بھی چلا سکتے ہیں، لیکن نماز جمعہ اور نماز عیدین کا اہتمام حکومت کرے گی۔ یہ نمازیں صرف انہی مقامات پر ادا کی جائیں گی جو حکومت کی طرف سے ان کے لیے مقرر کر دیے جائیں گے۔ ان کا ممبر حکمرانوں کے لیے خاص ہوگا، یعنی ان کے ممبر پر، نماز جمعہ کے ممبر پر اور عیدین کے ممبر پر کوئی عالم، کوئی عام آدمی نہیں کھڑا ہو سکے گا۔ یہ حکمرانوں کے لیے خاص ہوگا، وہ خود، یعنی مسلمانوں کے حکمران، وہ خود ان نمازوں کا خطبہ دیں گے اور ان کی امامت کریں گے، یا ان کی طرف سے ان کا کوئی نمائندہ یہ ذمہ داری ادا کرے گا۔ ریاست کے حدود میں کوئی شخص اپنے طور پر ان نمازوں کا اہتمام نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد تیسری چیز، قانون نافذ کرنے والے ادارے، یہ ذہن میں رکھیے، قانون نافذ کرنے والے اداروں میں سب سے نمایاں کیا ہے؟ پولیس۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اصلاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ادارے ہوں گے، یعنی ان اداروں کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ ایک دینی حکم پر ہے، وہ حکم ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اصلاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ادارے ہوں گے، چنانچہ معاشرے کے صالح ترین افراد ان اداروں کے لیے کارکنوں کی حیثیت سے منتخب کیے جائیں گے، وہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کریں گے اور ان سب چیزوں سے روکیں گے جنہیں انسان ہمیشہ سے برائی سمجھتا رہا ہے، تاہم قانون کی طاقت اسی وقت استعمال کریں گے جب کوئی شخص کسی کی حق تلفی کرے گا یا اس کی جان، مال یا آبرو کے خلاف کسی اقدام کے درپے ہو۔ یعنی یہ واضح کر دیا ہے میں نے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتے، وہاں وہ تبلیغ، تلقین یا ترغیبی کا طریقہ اختیار کریں گے، لیکن وہ کون سا دائرہ ہے جس میں ان کو قانون کی طاقت استعمال کرنے کا اختیار ہے؟ تو متعین طور پر واضح کیا ہے کہ وہ دائرہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کی حق تلفی کر دے یا اس کی جان، مال یا آبرو کے خلاف کسی اقدام کے درپے ہو۔ اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ حکومت اپنے دشمنوں کے معاملے میں بھی قائم بالقسط رہے گی، قائم بالقسط یعنی انصاف پر قائم ہوگی۔ حکومت اپنے دشمنوں کے معاملے میں بھی قائم بالقسط رہے گی، حق کہے گی، حق کی گواہی دے گی اور حق و انصاف سے ہٹ کر کبھی کوئی اقدام نہیں کرے گی. اس کے بعد ریاست کے اندر یا باہر اگر کسی سے کوئی معاہدہ ہوا ہے تو جب تک معاہدہ باقی ہے لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے اس کی پابندی پوری دیانت اور پورے اخلاص کے ساتھ کی جائے گی. اور اس کے بعد پھر اہم ترین قتل اور فساد فی الارض کے سوا موت کی سزا کسی جرم میں بھی نہیں دی جائے گی. قتل اور فساد فی الارض کے سوا موت کی سزا کسی جرم میں بھی نہیں دی جائے گی. نیز ریاست کا کوئی مسلمان شہری اگر زنا، چوری، قتل، فساد فی الارض اور قذف کا ارتکاب کرے گا اور عدالت مطمئن ہو جائے گی کہ اپنے ذاتی، خاندانی اور معاشرتی حالات کے لحاظ سے وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، تو اس پر وہ سزائیں نافذ کی جائیں گی جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت کو پورے شعور اور شرع صدر کے ساتھ قبول کر لینے کے بعد ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے اپنی کتاب میں مقرر کر دی. یہ وہی ہے جن کو ہمارے حدود سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور آخری چیز کیا ہے؟ اسلام کی دعوت کو اقصائے عالم تک پہنچانے کے لیے، یعنی پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے، اسلام کی دعوت کو اقصائے عالم تک پہنچانے کے لیے حکومت کی سطح پر اہتمام کیا جائے گا. دنیا کی کوئی طاقت اگر اس میں رکاوٹ پیدا کرے گی یا ایمان لانے والوں کو جبر و تشدد کا نشانہ بنائے گی تو حکومت اپنی استطاعت کے مطابق اس رکاوٹ کو دور کرنے اور اس تشدد کو روکنے کی کوشش کرے گی، اگرچہ اس کے لیے تلوار اٹھانی پڑے. یہ وہ احکام ہیں جن کی پوری فہرست 2015 میں میں نے اپنے اس مضمون میں لکھ دی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ یہ احکام ہیں جو ہمارے دین میں معاشرے کو، جماعت کو، یا سادہ لفظوں میں کہیے تو حکومت کو، حکمرانوں کو دیے گئے ہیں. سب اس ان احکام کے پابند ہیں. ان احکام کے معاملے میں کوئی شخص بھی گریز و فرار کا رویہ اختیار نہیں کر سکتا. احکام کی یہ فہرست سامنے رکھیے اور پھر دیکھیے کہ کیا کوئی چیز ایسی باقی رہ گئی ہے جو دین میں بیان ہوئی ہو اور وہ ریاست سے متعلق ہو اور میں نے اس کو اس فہرست میں شامل نہ کیا ہو. اس کے بعد میرے نزدیک دو مزید سوالات پیدا ہوتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ اگر حکمران ان احکام پر عمل پیرا نہ ہو، ظاہر ہے کہ میں ایک فرد کی حیثیت سے مسلمان ہوں، لیکن اس کا پورا امکان ہے کہ میں کوتاہی کروں، میں گریز کا رویہ اختیار کروں، میں دین کے احکام کی خلاف ورزی کروں. اسی طرح معاشرہ، اجتماع اور اجتماع کی نمائندگی کرنے والی حکومت میں بھی یہ صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ دین کے احکام ہیں، ان دین کے احکام پر عمل کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہے، یا انحراف ہو رہا ہے، یا گریز و فرار ہے، یا ان سے بغاوت کی جا رہی ہے. مختلف صورتیں پیش آ سکتی ہیں. اس میں پھر کیا کیا جائے، یعنی دین میں کیا ذمہ داری عائد کی گئی؟ دیکھیے، یہ ذمہ داری بھی اگر آپ اس لحاظ سے غور کریں تو جس طرح فرد سے متعلق زیر بحث آتی ہے، اسی طرح حکومت یا ریاست سے متعلق بھی زیر بحث آتی ہے. اس کا جواب میں نے یہ دیا ہے کہ قرآن مجید نے اس معاملے میں ایک نہایت واضح ہدایت سورہ توبہ میں دے دی ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی کوتاہی انفرادی ہو یا مسلمانوں کی کوئی اجتماعی کوتاہیاں ہیں، ان پر ان کو توجہ دلانے کے لیے یا ان کی اصلاح کے لیے یا ان کے انحرافات پر انہیں متنبہ کرنے کے لیے کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، جو اپنے آپ کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے خاص کر لیں. قرآن مجید نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے، ما کان المومنون لینفروا کافا، سب مسلمانوں سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے. عام مسلمان بیچارے اپنی روٹی کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ اگر جو دین کے احکام ان کو دیے گئے ہیں یا نماز ہے، روزہ ہے، ان کا اہتمام کر لے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ان کے اندر سے کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے. ارشاد ہوا ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، یعنی ان کی ہر جماعت میں سے چند لوگ نکلیں. وہ کیا کریں؟
لیکن تفقہ فی الدین، وہ دین کی سچی بصیرت حاصل کریں، دین میں تفقہ پیدا کریں، دین کو سمجھیں جس طرح کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے. سادہ لفظوں میں کہیے کہ اس کے عالم بنیں، اور جب وہ عالم بن جائیں تو پھر وہ اپنی قوم کو جا کر انذار کریں. یعنی دیکھیے ذمہ داری کیا ڈالی گئی ہے، انذار کریں. یُنذِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ علم حاصل کر کے لوٹے تو اپنی قوم کو خبردار کریں. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ ان کی قوم اللہ کی گرفت سے بچ جائے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین نے اس کا اہتمام خود ہی کر دیا ہے، لوگوں کو بتا دیا کہ یہ احکام ہے، یہ عوامر ہیں، یہ نواحی ہیں، یہ میری شریعت ہے، اس پر تم نے عمل پیرا ہونا ہے، تم پروردگار کے سامنے جواب دہ ہو. وہ فرد ہے یا حکمران ہے، سب کے سب اسی کے سامنے جواب دہ ہیں. اب اگر وہ کوتاہی کر رہے ہیں تو کیا لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں؟ کیا بغاوت کا ارتکاب کیا جائے؟ یہ بات نہیں کہی ہے. دینی ذمہ داری یہ بیان کی گئی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں جو دین کا علم رکھتے ہوں، اور علم بھی آخری درجے کی بصیرت کا اپنے اندر پیدا کریں، اور پھر انہیں کیا کام کرنا ہے؟ خبردار کرنے کا کام، انذار، جو پیغمبروں کی ذمہ داری ہے. چنانچہ میں نے پھر اس مضمون کے آخر میں اس کو بیان کیا ہے، وہ بھی سن لیجئے، اس سے پورا موقف سامنے آ جائے گا اور یہ واضح ہو جائے گا کہ اس معاملے میں میں نے جب یہ فہرست بیان کی تھی تو اس کے اس پہلو کو بھی بیان کر دیا تھا. میں نے لکھا ہے نظم شریعت سے متعلق، یہ شریعت کے احکام ہے، یہ اس فہرست کے بعد بیان کیے. نظم اجتماعی سے متعلق، یعنی سادہ لفظوں میں کہیے حکومت اور ریاست سے متعلق، نظم اجتماعی سے متعلق یہ شریعت کے احکام ہے، اور اس تنبیہ و تحدید کے ساتھ دیے گئے ہیں، اور اس تنبیہ و تحدید کے ساتھ دیے گئے ہیں کہ جو لوگ خدا کی کتاب کو مان کر اس میں خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، قیامت کے دن وہ اس کے حضور میں ظالم، فاسق اور کافر قرار پائیں گے. یعنی یہ حکم بھی بیان کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ فرد اگر اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا تو اس کے لیے بھی یہی الفاظ ہیں، اور اگر مسلمانوں کی جماعت یا ان کا معاشرہ یا ان کی حکومت ان احکام پر عمل پیرا نہیں ہوتی تو ان کے لیے بھی یہی الفاظ ہے. قیامت کے دن وہ اس کے حضور میں ظالم، فاسق اور کافر قرار پائیں گے، تاہم مسلمانوں کے ارباب حل و عقد، یعنی مسلمانوں کے حکمران، تاہم مسلمانوں کے ارباب حل و عقد اگر اس کے باوجود اس معاملے میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے یا سرکشی اختیار کر لیتے ہیں، کوتاہی کے مرتکب ہوتے یا سرکشی اختیار کر لیتے ہیں، تو علماء و مسلحین کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں. یہ بہت غور سے سن لیجئے، تو علماء و مسلحین کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ انہیں دنیا اور آخرت میں اس کے نتائج سے خبردار کریں، انہیں حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے اسلوب میں صحیح رویہ اختیار کرنے کی دعوت دے، ان کے سوالات کا سامنا کرے، ان کے اشکالات دور کرے، اور دلائل کے ساتھ انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کیوں دی ہے، اجتماعی زندگی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اس میں احکام کی بنیاد کیا ہے، اور دور حاضر کا انسان اس کو سمجھنے میں دقت کیوں محسوس کرتا ہے. اس کی تفہیم و تبیین کے لیے، یعنی اللہ کی شریعت کی تفہیم و تبیین کے لیے، اس کی تفہیم و تبیین کے لیے ایسے اسالیب اختیار کریں جن سے اس کی حکمت، یعنی شریعت کی حکمت، معنویت اور اس کے مقاصد ان پر واضح ہوں، اور ان کے دل و دماغ پورے اطمینان کے ساتھ اسے قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. قرآن میں ان کا منصب، کن کا منصب؟ علماء کا، مسلحین کا. قرآن میں ان کا منصب دعوت و انذار بتایا گیا ہے. دعوت و انذار، دعوت کسی چیز کی طرف بلانا، انذار خبردار کرنا. قرآن میں ان کا منصب دعوت و انذار بتایا گیا ہے. وہ اپنی قوم اور اس کے ارباب حل و عقد کے لیے داروغہ نہیں بنائے گئے کہ اپنے پیروکاروں کے جتھے منظم کر کے بندوق کے زور پر انہیں شریعت کا پابند بنانے کی سعی کرے.
یہ میرا پورا موقف ہے، یعنی وہ کیا احکام ہیں، ان کا کیا تعلق ہے، ان کی کیا فہرست ہے، ان کے بارے میں کیا ذمہ داریاں حکمرانوں پر عائد ہوتی ہیں، ان کی خلاف ورزی پر اللہ تعالیٰ نے کیسی تنبیہ و تحدید فرمائی ہے، اور اگر کوتاہی ہو رہی ہے یا سرکشی ہے تو پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ آخری سوال چند جملوں میں اس کا جواب دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر علماء اس کام کے لیے اٹھیں گے، علماء اپنی یہ ذمہ داری انجام دیں گے، تو کیا عوام پر بھی اس کے لحاظ سے کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ یعنی براہ راست تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ان کے اٹھنے کے بعد کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اس کا جواب بھی میں نے دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس طرح کے تمام معاملات میں عوام کی ذمہ داری کے لیے قرآن کی تعبیر یا قرآن کی اصطلاح کیا ہے؟ نصرت۔ یعنی اللہ کے دین کو ضرورت پڑ گئی، کسی اللہ کی مخلوق کو ضرورت پڑ گئی، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، تو اس میں لوگ اٹھیں اور اپنی استطاعت اور اپنی حد وسعت تک جو کچھ کر سکتے ہیں خدمت کریں۔ یعنی لوگوں کا کام براہ راست اٹھنا نہیں ہے، اگر علماء یہ ذمہ داری انجام دے اور انہیں یہ ضرورت محسوس ہو کہ لوگ ان کے ساتھ مدد کے لیے آئے، ان کا ہاتھ بٹائیں، تو پھر لوگوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ دین کی نصرت کریں۔ اس کے لیے جو اصطلاح قرآن نے اختیار کی ہے وہ نصرت ہے۔ میں نے جب دین کی وضاحت کی ہے اور اپنی کتاب میزان میں وہ باب لکھا ہے جو دین حق کے عنوان سے اس کا دوسرا مقدمہ ہے، وہاں ایمان کے تقاضے بیان کیے ہیں۔ دیکھیے اس میں جو آیت نقل کی ہے وہ سورہ صف کی 14 آیت ہے۔ وہ آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ ایمان والو، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنتا ہے، حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اس کی میں نے وضاحت کی ہے، سلف و خلف میں دین کی حفاظت، بقا اور تجدید و احیاء کے جتنے کام بھی ہوئے، ظاہر ہے کہ یہاں بھی دین کی حفاظت ہے یا بقا ہے یا اس کا تجدید و احیاء زیر بحث ہے، دین کی حفاظت، بقا اور تجدید و احیاء کے جتنے کام بھی ہوئے ہیں، یعنی اس کو زندہ کرنے کے، ایمان کے اسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہوئے ہیں۔ کون سا تقاضا؟ نصرت کا تقاضا۔ امت کی تاریخ میں زبان و قلم، تیغ و سنا اور درہم و دینار سے دین کے لیے ہر جد و جہد کا ماخذ یہی نصرت ہے۔ قرآن کا مطالبہ ہے، قرآن کا مطالبہ ہے کہ ایمان کا یہ تقاضا اگر کسی وقت سامنے آ جائے تو بندہ مومن کو دنیا کی کوئی چیز بھی اس سے عزیز تر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قرآن مجید نے سورہ توبہ کی آیت 24 میں بیان کر دیا ہے۔ نصرت یعنی دین کے معاملے میں مددگار ہو کر کھڑے ہو جانا، یہی مطالبہ رسالت مآب نے صحابہ سے کیا تھا، یہی مطالبہ ہمیشہ عام لوگوں سے ہوگا، لیکن اقدام کسے کرنا ہے؟ علماء کو۔ اور اقدام کیا ہے؟ انذار۔ یہ پوری بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اب میں اعتراضات کے لیے حاضر ہوں۔
ٹھیک، آنسر نقطہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ نظم اجتماعی، ریاست کہیے، سیاست کہیے، مسلمانوں کا اجتماع کہیے، قومی حیثیت میں جو اللہ کی منشا ہے، جو عوامر ہیں، کیا وہ ہیں؟ غامدی صاحب اس کا اقرار کرتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں، اس کی پوری فہرست بنا کر پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر اس پر عمل درآمد نہ ہو تو اس صورت میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے۔ پورا کا پورا جامع، مرتب اور منظم لائحہ عمل ہے جو اسلام اور ریاست کے حوالے سے غامدی صاحب رکھتے ہیں۔ ہم سب اس کو سننے کے بعد جو سب سے پہلا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ جو تقسیم آپ نے کی ہے ان احکامات کی، اور یہ فرمایا ہے کہ اسلام میں بعض احکامات فرد کو بحیثیت فرد دیے گئے ہیں اور بعض جو ہیں وہ معاشرے کو بحیثیت معاشرہ یا نظم اجتماعی کی دیے گئے، یہ فرق آپ نے کیسے کیا؟ کیا اس فرق کو ہمارا جو علم ہے، ماضی کی تراث ہے، امت کی علمی روایت ہے، قبول کرتی ہے، کیا وہ یہ سمجھتی ہے کہ اسی طرح سے دو نوعیتوں کے الگ الگ احکامات ہونے چاہیے؟ اس کو ہم زیر بحث لائیں گے، وقت ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔